بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایمان سے پھر گیا یعنی ایمان سے مرتد ہو گیا اور تھوڑا سا مال دیا مقررہ مال میں سے اور باقی مال دینے سے انکار کر دیا رک گیا. یہ آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان لے آیا تھا اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی طرف اس کا رجحان ہونے لگا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط میں رہنے لگا تھا. تو اس کو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا, آبائی مذہب تو نے چھوڑ دیا اور نئے مذہب کی طرف تیرا میلان ہو رہا ہے, نئے مذہب کی طرف تو جو ہے آج کل بہت مائل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے. آبا و اجداد کے زمانے سے جو دین ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے وہی دین ہمارے لیے کافی شافی ہے, پھر تو نے یہ نئے دین کی بات کہاں سے شروع کر دی. تو اس پر وہ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ مجھے دراصل جہنم کی آگ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کا عذاب ہوگا, اس ڈر کے خاطر میں نے ایمان کو قبول کرنے کی تیاری کی ہے. تو جو لوگ اس کو تان و تشنیع کر رہے تھے, طنز کر رہے تھے, اس نے کہا کہ اگر تو عذاب سے ڈرتا ہے تو چل ایک کام کر, تو اتنے روپیے مجھے دے دے, میں جہنم کے عذاب کا تیرے لیے ضامن بن جاؤں گا. ایک رقم طے کر لی کہ اتنی رقم تو مجھے دے دے اور اس کے عوض کے اندر آخرت میں جہنم کی آگ تیرے پر سے لے لوں گا اور تو بے فکرہ مطمئن رہنا. تو خوش ہو گیا, چلو کوئی بات نہیں, مال کی مقدار طے کر لی. مال کی مقدار طے ہو جانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ولید ابن مغیرہ نے تھوڑے سے پیسے دیے, ایک قسط دی. بہت دن گزرنے کے بعد جب دوسری قسط اس نے ادا نہیں کی تو جس سے معاہدہ ہوا تھا وہ شخص گیا, اصرار کیا, ضد ہوئی, ہٹ ڈرنی ہوئی, سب جا کر کے اس نے پھر تھوڑا سا مال دیا اور آئندہ دوسرے باقی مال کے لیے اس نے ایک دستاویز لکھ دی گواہوں کے ساتھ کہ آپ کو اتنی رقم دینے کی ہے اور موقع ہوگا تب یہ رقم تم کو دیں گے. اس طرح دستاویز لکھ کر کے دے دی. غرض یہ کہ عذاب کی طرف سے اس نے ایک رقم دے کر کے کسی کو ضامن اور کفیل بنا لیا اور اس میں سے ایک قسط اور دوسری چھوٹی سی قسط ادا کی اور بقیہ رقم دینے سے انکار کر دیا. اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کو جب لوگوں نے طنز اور تانے دیے تو مالی ضمانت پر جب کوئی راضی ہو گیا تو اس نے اسلام کو ترک کر دیا اور دوبارہ آبائی مذہب کے اندر چلا گیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ آس ابن وائل کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے امور کے اندر موافقت رکھتا تھا. اس کو جب اس کی موافقت دیکھی تو اس کو دوسرے حضرات نے تان تشنیع کی ہوگی تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت کے اوپر اڑ گیا. بات کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی. ایک دن ابو جہل قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا, واللہ خدا کی قسم, ما یأمرنا محمد الا بمکارم الاخلاق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مکارم اخلاق ہی تو سکھاتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں. جب اشیاخ قریش نے دیکھا کہ ابو جہل جیسا آدمی ان کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کو ورگلا کر کے دوبارہ آبائی مذہب اور پرانی روش کے اوپر اڑنے اور جمنے کے لیے سمجھا دیا. اس کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی افرأیت الذی تولیٰ, کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو ایمان سے پھر گیا, شرک کی طرف چلا گیا اور جو مال طے کیا تھا اس میں سے تھوڑا سا مال دے دیا مقررہ مال میں سے. وأقدا, یہ قدیتن سے مستق ہے. قدیتن کے معنی کیا آتے ہیں, کوئی آدمی کنواں کھود رہا تھا اور کھودتے کھودتے زمین کے اندر ایک بڑی چٹان آ گئی, ایسی بھاری چٹان کہ اب کھودنا مشکل ہو جائے. تو آدمی سوچے کہ اب آگے کیسے کھودوں, چٹان کیسے توڑوں, لہذا وہ کھودنا ترک کر دے رہے. اس کے لیے قدیتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی سے ہے یہ اقدا, کہ اس نے پھر دوسرا مال دینے سے انکار کر دیا. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس غیب کے علم کی روشنی میں وہ دیکھتا ہو کہ جو آدمی میرا ضامن بنا ہے وہ ضامن بننے والا میرے اوپر سے عذاب کو آخرت میں اپنے اوپر اٹھا لے گا. اس چیز کو اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا آدمی پیسے لے کر کے عذاب کو میرے اوپر سے برداشت کر لے رہے, اٹھا لے رہے, کیا یہ چیز وہ آخرت کے اندر دیکھ کر کے آیا؟ نہیں, نہ تو اس کے پاس غیب کا علم ہے نہ تو وہ اس کو دیکھ کر کے آیا ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ ولید ابن مغیرہ یا آف ابن وائل یا ابو جہل جو کوئی بھی ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو رک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے, تو اس کے دل میں شاید ایسا خیال آتا ہو کہ اگر میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کروں گا تو میرا سارا مال ختم ہو جائے گا, تو نیا مال میرے پاس کہاں سے آئے گا, اور مال نہیں آئے گا تو میری ضروریات کیسے پوری ہوگی. لہذا وہ مال کو ختم ہو جانے کے ڈر سے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے. یہ چیز کا ڈر اس کو ستا رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ جس کی روشنی کے اندر اس کو پتا چلے کہ اس کا مال ختم ہو جانے والا ہے اور دوسرا مال اس کے پاس آنے والا نہیں ہے. یہ جو ہے ایک دوسرا مطلب بھی لیا گیا. تیسرا مطلب بعض نے یہ بھی نکالا کہ کیا جس نے عذاب کی ذمہ داری لی وہ شخص, یعنی یہ مضمون بھی آیت سے نکلتا ہے کہ حقیقت کے اندر آئے آخرت میں اس کے بوجھ کو اٹھانے کا ذریعہ بنے گا. جس نے ذمہ داری لی کہ میں تیری طرف سے عذاب کو اٹھا لوں گا, تو کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ کے آیا کہ حقیقت کے اندر وہ اٹھائے گا بھی؟ یہ سراسر دھوکا ہے کہ اس آدمی نے دھوکا دے کر کے ولید سے مال جتنا نکلوا سکا نکلوا لیا, باقی کون کس کی طرف سے آخرت میں بوجھ اٹھائے گا. یہ مضمون بھی اس سے نکلتا ہے. افرأیت الذی تولیٰ وأعطى قلیلا وأکدا وعنده علم الغیب فهو یرى ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ تورات کے علاوہ 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, چھوٹی چھوٹی کتابیں. وصحف ابراہیم وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں جو مضمون لکھا ہوا تھا کیا وہ مضمون کی بات اس تک نہیں پہنچی, وہ خبر اس کو نہیں پہنچی؟ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے مقدم ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف مؤخر ہے, اسی طرح بزرگی کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام مقدم ہیں موسیٰ علیہ السلام مؤخر ہے, پھر کیوں آیت میں صحائف موسیٰ کو مقدم کیا گیا؟ تو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے زیادہ مشہور تھے، کیونکہ تورات زیادہ مشہور کتاب تھی اور اس کے ذیل کے اندر صحف موسیٰ بھی زیادہ مشہور تھے، اس شہرت کی بنیاد کے اوپر اس کو مقدم کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ بزرگی والے شخص کے مقابلے میں مشہور آدمی کو آگے کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے بات سیکھنے کو ملی. وابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ احکام دیے گئے اس کو پورا کر کے دکھلا دیا. وفا کا کیا مطلب؟ ایفائے عہد کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام دیے گئے سب احکام انہوں نے پورے کر کے بتلا دیے. چنانچہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی کیا. آگ میں گرنے کی بات آئی تو اس میں بھی گر گئے، اور دوسرے احکام اللہ کے یہاں سے آئے وہ بھی کر کے دکھلا دیے. سب چیزیں جو اللہ کے لیے تھی سب پوری کر کے دکھلائی، اس لیے ان کو کہا گیا وفا. نمبر دو، اشراق کی چار رکعت. اشراق سے مراد طلوع آفتاب کی 20 منٹ، یعنی کہ مکروہ وقت نکلنے سے زوال استوائے شمس سے پہلے پہلے جو نمازیں پڑھی جائے وہ تمام اشراق اور چاش کہی جاتی ہے. حدیث کی روشنی میں اشراق چاش الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی نماز کا نام ہے، البتہ صوفیہ نے اس کو الگ کیا ہے. تو مکروہ وقت نکلے طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے لے کر استوا سے پہلے تک جو نماز پڑھی جائے وہ اشراق، اور اشراق پڑھنے والا اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا کہا جاتا ہے. اور اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، دو رکعت بھی ہے، 4, 6, 8, 10, 12 تک اس کو پڑھنے کی گنجائش ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وفا سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام ایک آیت پڑھا کرتے تھے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. اس آیت کو صبح و شام اہتمام سے پڑھنے کی برکت سے ان کو وفا کہا گیا. احادیث میں اس آیت کے اور فضائل بھی آئے ہیں، لہٰذا اپنے معمولات میں شامل کر لو، صبح و شام ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا کرو. وابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. اب یہ تین باتیں آ رہی ہے سابقہ صحائف میں سے، صحف موسیٰ و ابراہیم سے تین باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات کیا؟ کوئی آدمی کسی کا آخرت کے اندر بوجھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت باسعادت سے پہلے دنیا میں ایک عجیب معمول چل رہا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا یا تکلیف پہنچائی یا زخم پہنچایا تو وہ آدمی تو ہاتھ میں نہیں آیا قاتل یا جارح، تو اس کے خاندان کا جو آدمی بھی ملا اس کو مار ڈالتے تھے لوگ کہ تیرے خاندان والے نے مارا نہیں تجھے مار ڈالنے کا. اس طرح کا ایک غلط رواج عام ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے روکا لوگوں کو کہ بھائی جو قاتل ہے اس کو پکڑ کے سزا دو، جس نے زخم پہنچایا اس کو سزا دو، یہ کیا کہ کرے کوئی نہ بھرے کوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تنبیہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. البتہ حدیث کے اندر جو مضمون آتا ہے من سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرھا وزر من عمل بھا، کہ جو آدمی کوئی برا راستہ جاری کرے تو اس کو بھی اور اس پر عمل کرنے والوں کو سب کو وبال ہوتا ہے. تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جس نے برا راستہ جاری کیا وہ سبب بنا، اور جو آئندہ اس پر عمل کرے گا تو اس کا عمل بھی تو ہوا، اس وجہ سے اس کو سبب ہونے کی وجہ سے گناہ میں حصہ ملے گا. تو اس نے بھی تو کچھ کیا ہے، بغیر کیے ہوئے اس جاری کرنے والے کو سزا نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تزیر واضر ازر اخرا, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ آخرت کے اندر نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو وہی چیز ملے گی جو اس نے خود سعی کی ہو, کوشش کی ہو, وہ اس کو آخرت کے اندر ملے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور اس کی کوشش, اس کی محنت وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ دکھا دی جائے گی, اور وہ خود بھی آخرت کے اندر جو ہے وہ دیکھ لے گا, اس کو اس کے سامنے کر دی جائے گی. یہ تین باتیں ہیں جو سابقہ صحائف سے قرآن مجید میں نقل کی گئی. تینوں باتوں کا خلاصہ مفسرین نے یہ نکالا ہے, نمبر ایک, ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل ہی کا پھل پائے گا. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا کوئی حصہ ہو. تیسرا یہ کہ کوئی شخص سعی اور عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا الا بفضل اللہ تعالی. یہ تین باتیں ان آیتوں سے, یہ تین مضمون سے نکلتی ہے. اب یہاں چند اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. آیت میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کو جو خود وہ کرتا ہے وہی جو ہے اس کو ملتا ہے, جو محنت وہ کرتا ہے وہی ملتا ہے, اس کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی. حالانکہ ہم لوگ دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایصال ثواب مرحوم تک پہنچ جاتا ہے, ہم دوسروں کی طرف سے جو ہے کفارے ادا کرتے ہیں, نماز کے فجیے ادا کرتے ہیں, نفل حج کرتے ہیں, فرض حج کے اندر بھی جو ہے دوسروں کو نائب بناتے ہیں اور سمجھتے کہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اور یہاں تو فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اسی لیے چند اصولی باتیں جو ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, عبادات تین طرح کی ہے. پہلی عبادت خالص بدنی, جیسے کہ نماز ہے خالص بدنی عبادت ہے, روزہ ہے خالص بدنی عبادت ہے, اور اس کے اندر کسی کو نائب بنانا بالکل صحیح نہیں ہے. چاہے فجر میں آپ کو بہت نیند آ رہی تھی, ارے صوفی صاحب روزانہ جلدی اٹھ جاتے, ان کو کہہ دیا کہ آج میری طرف سے بھی پڑھ لینا, نہیں تو دو اور دو چار پہ تو پڑھے گا ہی نہیں, اور دو اور دو چار میری طرف سے آج پڑھ کے آنا. لہٰذا آپ نے دوسرے کو نائب بنا دیا, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی سستی آ رہی تھی, آپ نے کالے خان کو کہہ دیا کہ میری طرف سے تو روزہ رکھ لینا, مجھے آج روزہ رکھنے کی جو ہے ہمت نہیں ہے. تو یہ نیابت بالکل جائز نہیں ہے. نمبر دو, خالص مالی عبادت, جیسے کہ زکوٰۃ. اسی طریقے سے تیسری قسم ہے وہ عبادت جو مشترک ہے مال اور بدن کے درمیان کے اندر. تو ان عبادتوں کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس میں نیابت جائز ہے. نیابت کا کیا مطلب, آپ نے کسی کو حکم دیا کہ جائیے میری طرف سے حج کر کے آئیے, لیجئے یہ میری زکوٰۃ ادا کر کے آئیے, یہ جو ہے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر مصارف کا انتظام حکم دینے والا خود کر رہا ہے کہ آپ حج میں جائیے پیسے پکڑیے یہ 3 لاکھ روپے, لہٰذا مصارف کا انتظام اس نے خود کر لیا, اسی لیے گویا کہ اس کے عمل کا بھی کچھ اس میں دخل ہو گیا. دوسری چیز, اس نے حکم دیا کہ آپ میری طرف سے کر کے آئیے, اسی لیے اس کے اندر نیابت جائز ہے. گویا کہ عامر کا امر اور مصارف کا انتظام یہ اس عمل کا جزو بنتا ہے, اسی لیے اس کے اندر نیابت جائز ہو جائے گی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے, علامہ ساوی نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو صرف اپنے عمل کا فائدہ ہوگا اور اپنے عمل کا ثمرہ حاصل ہوگا, اس نے اجماع امت کو توڑا اور پھاڑا ہے. جو آدمی بھی اس اعتقاد رکھتا ہو کہ انسان کو صرف اسی کے عمل کا فائدہ اور ثمرہ حاصل ہوتا ہے تو اس نے اجماع امت کو پھاڑ دیا ہے. ابن تیمیہ کا حوالہ اس لیے یہاں خصوصیت سے دے رہا ہوں کہ اس مسئلے میں معرکۃ الآراء اختلاف ہمارا جو ہے غیر مقلدوں سے ہے, اور غیر مقلدین امام ابن تیمیہ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں, اس لیے خصوصیت سے ان کا حوالہ دے رہا ہوں. چنانچہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا شَاء, حنفیہ کے نزدیک ہر قسم کی عبادت کا ثواب مرحوم کو ایصال کرنا جائز ہے. چنانچہ آپ نفل نماز پڑھیے, کسی کو ایصال کر دیجئے, زندہ کو کر دیجئے, جائز اور ثواب پہنچ جاتا ہے. مالی عبادت کسی کے لیے قربانی کر دی, کسی کی طرف سے صدقہ کر دیا اور کسی کی طرف سے کھانا کھلا کے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا, جائز. حنفیہ کے نزدیک مالی بدنی دونوں طرح کی عبادت کا ثواب مرحوموں کو پہنچتا ہے, اسی میں قرآن خوانی بھی آ گئے. نمبر دو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ بدنی عبادت کا ثواب مرحوموں کو نہیں پہنچتا, صرف مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے. جیسے آپ نے کسی طرف سے قربانی کر دی, کسی کی طرف سے کھانا کھلا دیا, کسی کی طرف سے مسجد بنا دی, تو اس کا ثواب تو پہنچے گا, لیکن قرآن پڑھ کے, نفل پڑھ کے, تسبیح پڑھ کے اس کو ثواب پہنچاؤ تو وہ ثواب جو ہے مرحومین کو پہنچتا نہیں ہے. یہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے, اور بظاہر یہ آیت حنفیہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے, تو یوں کہنا پڑے گا کہ یہ تو تمام اہل سنت کے خلاف معلوم ہوتی ہے. وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کیونکہ مالکیہ اور شوافے اور امام ابن تیمیہ خود اس بات کے قائل ہے کہ جو آدمی یوں سمجھتا ہو کہ انسان کو صرف اپنے عمل کی صحیح کا ثمرہ پہنچتا ہے, اس نے اجماع کو پھاڑ ڈالا اور باطل کر ڈالا. اس لیے آیت کی توجہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. ناسک کون؟ ابھی جو پیچھے گزری, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, وہ آیت ناسک, یہ آیت منسوخ. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرائع من قبلنا کی بات ہے. دیکھو نا, صاف صاف بات آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے کیا نقل کیا گیا, تین باتیں. ان تین باتوں میں آ گیا ون سایہ سوف یورا, وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَن سایہ سوف یورا, تو یہ تو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی بات ہے, اور شرائع من قبلنا کی باتیں اس امت کے خاطر اسی وقت کے اوپر معمول بہا ہوگی جبکہ اس کے معارض کوئی چیز نہ پائی جائے, جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر صریح اور کنایتاً بہت سی باتیں ہیں جی موجود, جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے کے عمل سے بھی فائدہ ہوگا. اس لیے یہ شرائع من قبلنا کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کافروں کے حق کے اندر خاص ہے کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ جو کافر ہے تو اس کو جو ہے اس کے کیے ہوئے کی سزا ملے گی, کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا. مومنوں کے حق کے اندر یہ آیت کریمہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے اکابر کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ رات میں مطالعہ کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا کیا مطلب. اس لیے کہ بہت سی دوسری آیات اور احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے دعا کرے تو فائدہ ہوتا ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, دوسرے کے لیے دعا کا فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس والے ثواب کا تذکرہ آیا, تو حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ کو بہت الجھن ہوئی کہ آیت کا کیا مطلب. تو اسی وقت کتاب بند کی اور پیدل روانہ ہو گئے گنگو, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر, کہ جا کر کے پوچھ کے آوے, کاش کے ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ دیوبند سے گنگو کوئی قریب نہیں ہے جو گئے ان کو پوچھو, پیدل چل کے جانا اس زمانے کے اندر نہ ہمارے لیے جو ہے اساتذہ کے حجرے تک جانا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ راتوں رات پیدل چل کر کے گنگو پہنچے, اور جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو کہا کہ حضرت صاحب علی محمود حسن یہ کیا, کہاں ابھی اچانک حضرت آیت سمجھنے میں آئی اس لیے حاضر خدمت ہوا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا سوال لیس للانسان الا ما سعا میں صحیح ایمان مراد ہے, صحیح اعمال سے اس آیت کا تعلق نہیں ہے, یعنی ایمان جو آدمی اختیار کرے گا اس کو اس کے ایمان کا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ایمان نہ لاوے اور دوسرا اس کی طرف سے ایمان لاوے اور اس کو اس کے ایمان کا فائدہ پہنچ جاوے, تو ایسا نہیں ہوگا. باقی اعمال کے سلسلے میں تو متعدد احادیث موجود ہے دعاؤں کے سلسلے میں بھی, کہ جو ہے ایک آدمی کی دعا کا فائدہ دوسرے کو ہو, ایک آدمی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچے, تو یہ سب چیزیں موجود ہے. اس وجہ سے یہاں صرف صحیح ایمانی مراد لی جائے گی, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ صحیح ایمانی انسان کو خود اپنے ایمان کا فائدہ ہوگا, دوسرے کے ایمان سے فائدہ نہیں ہوگا. یہاں چند احادیث ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ غیر مقلدین اس مسئلے کے اندر بہت شد و مد سے لڑتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, خصوصاً جو ہے بدنی عبادات کے سلسلے کے اندر. اگرچہ ان میں سے بعض روایاتیں وہ ہیں کہ جس کی خود ہمارے حنفیہ کے یہاں تاویل ہے, لیکن وہ لوگ تو حدیث کی ظاہری باتیں ہی کرتے ہیں, اسی لیے ان پر حجت کے لیے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک, یہ روایت تو بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور میری ماں نے روزے کی منت مانی تھی اور میری ماں روزے پورے کیے بغیر مر گئی, کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھ لو. ایک دم صریح حدیث ہے. نمبر دو, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمے ایک مہینے کے روزے, دوسری روایت کے مطابق دو مہینے کے روزے تھے, کیا میں اس کے لیے روزے ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دی تھی کہ اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی بخاری میں ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مر جاوے اور اس کے اوپر روزے کچھ باقی ہو تو اسی طرف سے اس کا والی روزے رکھ لے گا تو وہ روزے کافی ہو جائیں گے. یہ سب صحیح روایتیں ہیں کہ ایک آدمی کی بدنی عبادت کا ثواب دوسرے کو بھی پہنچتا ہے. اس کے علاوہ امام دار قطنی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں کی, میں کرتا تھا, اب ان کے انتقال کے بعد کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی خدمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم ان کے مرنے کے بعد اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ لو, اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو. حضرت امام دار قطنی رحمہ اللہ نے ایک دوسری روایت بھی نقل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قبرستان کے اوپر سے گزر ہو اور وہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر اس کا اجر مرنے والے کو بخش دے تو جتنے مردے اس قبر کے اندر ہے اتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. اسی طریقے سے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے جس مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا جائے اس کی مغفرت ہو جاتی, یہ حدیث بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو مینڈے خریدے, ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی اور ایک اپنی امت کی طرف سے حضور نے قربانی کی. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا, میرا خیال سوال یہ ہے کہ اگر میری ماں کو بات کرنے کا موقع ملتا تو مجھے ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی. اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو اجر ملے گا؟ تو اس نے فرمایا ہاں ضرور ضرور اس کی اجر ملے گا, ضرور اجر ملے گا. تو یہ ضرور اجر ملے گا یہ لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. گویا کہ متعدد روایتیں اس کے اوپر شاہد ہے کہ ایک آدمی کی بدنی عبادت کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے, جیسے دعا کا فائدہ, جیسے کہ صدقہ اور خیرات کا فائدہ. تو وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, یقیناً اس کی مسائی آخرت کے اندر دیکھی جائے گی, اس کے سامنے آ جائے گی. وزن اعمال کے وقت پر نیکی کی سعی سامنے آ جائے گی اور انسان دیکھ لے گا کہ میں نے زندگی میں جو اعمال کیا اس کا کیا حال ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کی کوشش, یعنی انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے اپنے عمل سے ارادہ کیا ہو, اس کے مطابق اس کو آخرت میں اجر ملے گا. ثم یجزا الجزاء الاوفا, پھر اس کو پورے پورا بدلہ دیا جائے گا آخرت کے اندر, نیکی کا اچھا برائی کا برا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی سب کو لوٹنا ہے مرنے کے بعد, اور رب اس کو اجر اور سزا دیں گے مرنے کے بعد جیسے اعمال اس کے مطابق. اب الى ربک کاف ضمیر سے مخاطب کون؟ تو بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب مانا اور بعض نے پوری امت کو مخاطب مانا. منتہا کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں, کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹتے ہو. بعض نے کہا کہ علم افکار کا منتہا سب اللہ تعالیٰ کے پاس, اسی کے پاس سب کچھ پہنچتا ہے, نیکی اور بدی کا پھل بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا. یہ جو آیت گزری میں وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس کی ایک بہت جاندار توجیہ بھی کی ہے. آلوسی فرماتے ہیں کہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا قرب ہے, نزدیکی, رضا مندی, اور وہ بلا عمل کسی برکت سے حاصل نہیں ہو جایا کرتا, بلکہ انسان اگر عمل کرے گا تو عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو نواز دے تو وہ بات الگ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہنساتے بھی ہے رلاتے بھی ہے, اسی اللہ نے خوشی بھی پیدا کی, اسی اللہ نے غم بھی پیدا کیے. وہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو آخرت کے اندر خوش کرنے والی چیزیں بھی دیں گے جو مومنین دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے روتے ہیں. تو ہسانا رلانا, ہنسنے اور غمی کے اسباب سب اللہ عطا فرماتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرتے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کرتے ہیں مذکر اور مؤنث. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى, مادے منویہ نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے, کہاں؟ صلب اب سے رحم مادر کے اندر. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور انسان کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اللہ پیدا کر کے رہیں گے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور وہی اللہ تعالیٰ غنی بھی بناتے ہیں, یعنی اتنا مال دیتے جو مال کافی ہو جائے. اور اقنا, اقنا کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے اس کا معنی فقیری کا کیا کہ فقیر بھی اللہ بناتے, یعنی مالداری اور فقیری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, غنی بنانا فقیر بنانا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقنا کا لفظ ہے وہ اقنا کے لفظ کا معنی ہوتا ہے وہ مال جو جمع کر لیا جاوے اور خرچ نہ کرنے کا ارادہ ہو. بات کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے تو بچا کے سائز پہ رکھ دینے کے, جمع کر لیا جائے اور خرچ نہ کرنے کا ارادہ ہو, ایسے مال کو اقنا کہا جاتا ہے. بعض نے اس کا معنی کیا محفوظ اور باقی رہنے والا مال, جیسے مکان, پلاٹ, کھیت. نمبر تین, ضرورت سے زائد جو مال ہو وہ. گویا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مال تم روزانہ اپنی ضروریات میں استعمال کرتے ہو مال بھی اللہ دیتے ہیں, اور جو مال تم خزانے کے طور پر اکٹھے کرتے ہو وہ مال بھی اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرماتے ہیں. دونوں اس کے اندر آ گئے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور اللہ تعالیٰ وہی شعرا کے بھی رب ہے. شعرا ایک ستارے کا نام ہے جو جوزا کے پیچھے ہوا کرتا ہے, اور قبیلے بنو خزاع اس کی پرستش کیا کرتے تھے. اس ستارے کے اندر دو ستارے ہیں, ایک کا نام ہے قمیص اور دوسرے کا نام ہے عبور. یہاں عبور مراد ہے کہ یہ لوگ جو ہے عبور کی پرستش کرتے تھے, اس لیے یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا کہ تم کیا عبور کی یعنی شعرا کی پرستش کرتے ہو. یہ شعرا کے مالک بھی اللہ تعالی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو قبشہ نام کا ایک آدمی جو قبیلے بنو خزاع کا تھے, انہوں نے جو ہے اس ستارے کی پرستش شروع کی, اس لیے اس کی تردید کر دی گئی کہ نہیں 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 یہ جو ہے رب الشعرا معبود نہیں ہے, شعرا تو خود اللہ کی مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے پہلی عاد کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم ثمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں, اس اعتبار سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے. وثمود, اور قوم ثمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. فما ابقا, نافرمانوں میں سے کوئی نہیں بچا, کوئی باقی نہیں رہا. وقوم نوح من قبل, اور قوم ہود اور ثمود سے پہلے قوم عاد سے پہلے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. انہم کانو ہم اظلم واطغى, وہ لوگ بڑے ظالم تھے, ظلم میں آگے بڑھے ہوئے تھے اور بڑے شریر تھے. والمؤتفقۃ اہوا, اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی, مراد ہے صدوم یا سندوم, دو نام آئے ہیں, بعض صدوم کہتے بعض نون کے ساتھ سندوم پڑھتے ہیں. تو والمؤتفقۃ اہوا, اور وہ بستیاں جو الٹ کر کے پٹک دی گئی تھی اور اوپر لے جا کر کے نیچے گرا دی گئی تھی, صدوم والے لوگ مراد ہیں. دیکھو ایسی ظالم اور نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, اس لیے اس کو محل نعمت کے اندر یہاں آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. فغشاها ما غشا, دیکھو اہمیت کو بتلانے کے لیے اور بھیانک عذاب کو بتلانے کے لیے مجمل اور مبہم رکھا گیا کہ ان کے اوپر عذاب چھا گیا جو کہ چھا جانا تھا. کون سا عذاب؟ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل, کہ اللہ کی طرف سے پتھروں کا عذاب, کنکر کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور ان کو عذاب میں ہلاک کر دیا گیا. دیکھو کوئی چیز تم سراعتن کو اس کے مقابلے میں مجمل کو دیکھ, اب جو سویا نے ایسی سزا دوں گا کہ یاد کرے گا تو, ایسی سزا تجھے دوں گا, بیٹھ تو گیا ہے لیکن ایسی سزا دوں گا سویا ہویا تو یاد کرے گا تو. یہ مجمل میں جو ڈراؤ ہے وہ سراحتن میں نہیں ہے, جیسے یوں کہہ دیا جائے کہ اب جو سویا نے تو کتاب ختم تک میں تجھے کھڑا رکھوں گا, یہ سراحتن میں اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اجمال میں ہے کہ ایسی سزا دوں گا کہ تجھے یاد کرے گا. اس طریقے سے ہے فغشاها ما غشا, کہ اس کے اوپر عذاب چھا گیا اس قوموں کے اوپر, اس قوم کے اوپر جو کہ چھا گیا. فبأي آلاء ربك تتمارى, تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں اور نعمتوں کے اندر شک کرتے ہو, یعنی سابقہ نبیوں کے اوپر جو وحیاں نازل ہوئی اس میں شک کرتے ہو, سابقہ امتوں پر عذاب کی باتیں سن کے ڈر کے ایمان لے آنا چاہیے لیکن تم ایمان لانے کے بجائے مخالفت کرتے ہو اور جھگڑے کھڑے کرتے ہو. فبأي آلاء ربك تتمارى, گویا کہ قرآن کریم کے اندر سابقہ صحیفوں سے جو باتیں نقل کی جاتی ہے وہ باتیں بھی اس امت محمدیہ کو عمل کرنی ہے, یہی اصول آپ فوز القبیر میں پڑھو گے کہ شرائع من قبلنا کی جتنی باتیں ہوتی ہے اگر قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی رد نہ ہو تو شرائع من قبلنا کی باتوں کے اوپر بھی عمل کرنا اس امت کے لیے ضروری. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذور الأولى. یہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں, کوئی نئے نبی نہیں ہیں, لہٰذا تم ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ. بعض نے حاضر سے مراد لیا ہے قرآن مجید کو, کہ یہ قرآن بھی پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے, جیسے پچھلی آسمانی کتابوں نے نافرمانوں کو ڈرایا اس طرح یہ قرآن بھی ڈرانے کا کام کرتا ہے. عزیفت العزیفہ, نزدیک آنے والی آ گئی یعنی قیامت. صدیوں پہلے اللہ نے یہ بات فرمائی, اب تو ایک دم چوکھڑ کے پاچیے تک آ گئی ہے عزیفت العزیفہ. استاد محترم ہم نے جن سے جہاں انسانی پر مولانا بٹلی صاحب ہی ترجمہ کر رہے عزیفت العزیفہ, سبھی جی چوکھڑ کے پاچیے تک آ گئی ہے قیامت. اب دابل اور چوکھڑ میں کتنا فاصلہ ہے, بس اتنی قریب ہے قیامت. عزیفت العزیفہ, چوکھڑ معلوم ہے مرولی کے بعد دابل آنے سے پہلے شہر آتا ہے اس کا نام ہے چوکھڑ. تو عزیفت العزیفہ کے قریب آنے والی قیامت آ گئی قریب ایک دم. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اس قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے اس کے حال کو اس کی حقیقت کو کھولنے اور ظاہر کرنے والا نہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اس کی حقیقت کب ظاہر ہوگی اور کھلے گی؟ جب قیامت آئے گی تبھی کھلے گی اس کی حقیقت. اور بعض نے اس کا معنی دفاع کا بھی کیا ہے کہ کوئی اس قیامت کو دفاع نہیں کر سکتا اللہ کے سوا, اور اللہ بھی دفاع نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہے کہ قیامت آنے ہی والی ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون, تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو یعنی جھٹلانے کی نیت سے. وتضحکون, اور تم قرآن کی باتوں پر ہنستے ہو مذاق اڑانے کے لیے. ولا تبکون, قرآن کے اوپر روتے نہیں ہو. معلوم ہو کہ مومنین مخلصین کو قرآن کے آیتیں سن کے رونا چاہیے. ولا تبکون وانتم شامدون, اور تم قرآن کی آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو, اس کو دھیان سے تم لوگ سنتے نہیں ہو. شامدون کا ایک معنی قرآن سے غفلت برتتے ہو, قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو. دوسرا معنی قرآن کی باتوں سے اعراض کرتے ہو. تیسرا معنی قرآن کی باتوں کے سامنے لہو و لعب کرتے ہو یعنی بے توجہی سے کا برتاؤ کرتے ہو. چوتھا معنی ٹھنڈے پڑ جاتے ہو, عمل نہیں کرتے ہو. پانچواں مرتبہ تکبر کرتے ہو اور مانتے نہیں ہو. اور ایک معنی ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو تم گانے گاتے ہو, اور یہ بھی بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ لوگ گنا میں مشغول ہوتے تھے, اور یوں کہتے تھے کہ تاکہ گنا کی طرف متوجہ رہو تاکہ قرآن کی آواز کان کے اندر نہ آوے. وَأَنتُمْ شَامِدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا, تو تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی تم عبادت کرو. یہ سب سے پہلا سجدہ جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوا ہے. جی